لذت ذکر نام خدا ہے چمن. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار. لذت ذکر نام خدا ہے چمن. کچرا خانہ ہے, کچرا پھینکا جاتا ہے. ہر وہ زندگی, ہر وہ لمحہ جو خدا کی یاد سے غافل ہو, سنتوں کے عمل سے خالی ہو, سنت کے خلاف زندگی ہو, معلوم ہی نہیں کہ سنت اس موقع کی کیا ہے. نہ کوئی دعا آتی ہے, نہ پڑھتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں. ایسی زندگی کچرے کوڑے خانے سے بھی بدتر زندگی ہے. ایسا دل کوڑا خانہ ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہے, گناہوں کے ارادوں سے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اللہ سے غافل ہے, اللہ سے دور ہے, اور سنت کی زندگی سے خلاف ہے, سنت کے عمل کے خلاف ہے. معلوم ہی نہیں کہ اس موقع کی کیا سنت ہے, کیا دعا پڑھنی چاہیے, دعا بھی یاد نہیں. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے تیرے نام پر پا گیا, پا گیا وطن. کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر پا گیا, پا گیا ہمارے وطن. ہے ضروری اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن ہے, ضروری گناہوں کو چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المہاجر من ہجر الذنوب. مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. مہاجر وہ نہیں ہے جو ہجرت کر کے کسی ملک میں کسی دنیاوی غرض سے, دنیاوی فائدے کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرے, بلکہ مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرے, اللہ اور رسول کی خاطر سے ہجرت کرے اور گناہوں کو چھوڑے. یہاں پر لسانی تنظیمیں قائم ہو گئیں, تعصب اس میں پیدا ہو گیا, اور اپنے کو مہاجر مہاجر کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگے اور چھینا جھپٹی شروع کر دی. یہ مہاجر نہیں ہے, یہ تو بہت برا گناہگار اور خطا کار آدمی ہے, بے وقوف ہے. یہ اصلی ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا.
کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر پا گیا, پا گیا بارے وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. اور وقت سب کی دنیا ہے دشت و دمن.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں دنیا کی باتیں ہوں، غیر دین کی باتیں ہوں، اور پھر اس میں اللہ اور رسول کا کچھ ذکر نہ ہو، ایسی مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. اور ایسی مجلس اس طرح ہے جیسے کہ وہ مرے ہوئے گدے کے پاس سے اٹھے ہو. حدیث پاک میں ہے مرا ہوا گدا، گدا ویسے ہی خبیث چیز ہے اور وہ سب سے بیوقوف جانور کہلاتا ہے، اور دوزخ کے اندر جہنمیوں کی آواز گدوں جیسی ہوگی، اور شیطان سے اس کی دوستی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب گدے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو جو مجلس اللہ اور رسول کی باتوں سے خالی ہو، اللہ اور رسول کے ذکر سے خالی ہو، یا دین کی بات سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، ایسی مجلس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے وہاں سے اٹھنے والے لوگ مرے ہوئے گدے کو گویا کھا رہے تھے، مرے ہوئے گدے کے پاس سے اٹھے. اور قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، یوں تو ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد سے دل مزین رہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ زبان سے بھی ذکر ہو اور سنتوں کا احیاء ہو، ہر لمحہ سنت کے مطابق گزرے، اور خدا تعالیٰ سے ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو. سنت کی دعائیں پڑھنا بھی ذکر ہے، سنت پر عمل کرنا بھی ذکر ہے، شریعت اور سنت پر پورا عمل کرنا اور زبان سے بھی کہنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے، اللہ کی یاد میں شامل ہے. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ بھی بات نہ ہو سکے تو کم از کم اٹھتے وقت کفارہ مجلس کی جو دعا مشہور ہے یہی پڑھ لی جائے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک روایت سے ثابت کیا کہ یہ دعا نہ صرف کفارہ مجلس ہے، بلکہ اگر اس مجلس میں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتے اس پر مہر لگا دیتے ہیں، مہر سخت کر دیتے ہیں، سیل بند کر دیتے ہیں، اس کو محفوظ ہو جاتی ہے، وہ مجلس قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے. لہذا کوئی کہیں یہ بات نہ کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور کر لے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا پڑھ لیا کرے مجلس برخاست ہونے سے پہلے. اور غفلت کی دنیا کیا ہے کہ جب سنت نہیں ہوگی تو گناہ ہوگا، غیر سنت ہوگی غیر شرعی کام ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے. سب سے بڑی غفلت اور اللہ سے دوری یہ ہے. اور اصلی کوڑا خانہ، کچرا خانہ وہ گھر ہے اور وہ دل ہے جو گناہوں میں ملوث ہے. گناہ سے بچتے نہیں، اس پہ ندامت نہیں ہے. آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، زبان سے جھوٹ، دھوکا اور بے ایمانی، اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور غیبتیں بھی چل رہی ہیں. ایسا دل جو ہے مردہ ہے، مردار کھانے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. تو یہ دل جو ہے یہ گناہوں سے بھرا ہوا دل ہے، اللہ سے دور دل ہے، اللہ سے غافل دل ہے. ایسا دل دشت و دمن یعنی جنگل اور صحرا اور کچرے خانے کی مانند ہے. اور جو دل اللہ کی یاد سے مزین ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ دل جو ہے وہ باغ کی طرح سے ہے، خوشگوار خوشنما پھول کھلے اس میں. لذت ذکر نام خدا ہے امن من، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان اپنی ذات سے چمن ہوتے ہیں، تنہا ہے مگر پھر بھی چمن ہے. اپنی ذات سے اللہ والے جو ہے وہ ان کی ذات خود میں قدا ہوتی ہے، میں قدا ہو ہوتی ہے. اللہ کی یاد سے ان کا دل ہر وقت گلشن بنا رہتا ہے، گلشن قرب ان کو حاصل ہوتا ہے، اور جہاں بھی رہتے ہیں تنہا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر طرح سے ان کے دل میں، جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا دل مشغول رہتا ہے، اللہ کے باغ قرب سے ان کے دل میں بہار رہتی ہے. یہ ہے فیضان شیطان مایوس کرتا ہے کہ اب تک تم نے اتنا عرصہ گزار دیا، اللہ اللہ بھی کرتے ہو، گناہوں سے بھی بچتے ہو، سنتوں پہ عمل بھی کرتے ہو، پھر بھی جو ہے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزر رہی ہے اور وہ عبادات میں لگا ہوا ہے، ذکر و طاعت میں لگا ہوا ہے، چاہے کچھ دکھائی نہ بھی دے، محسوس نہ بھی ہو، لیکن اس کی ترقی ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اس مجاہدے پہ، گناہ سے بچنے کے مجاہدے پہ اور سنتوں پہ عمل اور ذکر و طاعت پر ضرور بے ضرور ثمرہ مرتب فرمائیں گے، اگرچہ اس کو دکھائی نہ دے، محسوس نہ ہو. اور دوسرے یہ کہ جو سچے دل سے اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے مال کھانا، سفارش کرنا اس کی غرض نہیں ہے، کوئی اور اسے شہرت پانا کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ہے وہ طاعت ذکر طاعت بھی کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی سعی بھی کرتا رہتا ہے اور توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور ایک نہ ایک دن نسبت اولیاء عطا فرما دیں گے. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ والوں سے جڑا رہے، گناہوں سے بچنے کی محنت کرتا رہے اور توبہ و استغفار سے اپنے گناہوں کو دھوتا رہے اور فرائض واجبات اور سنن موقعہ میں کوتاہی نہ کرے، تو خدا تعالیٰ اس کو الحاق بالصالحین کی برکت سے، اولیاء اللہ سے تعلق کی برکت سے، دنیا سے اٹھانے سے پہلے اپنی محبت کو غالب کر کے اٹھائیں گے، کام اس کا بن جائے گا، انجام اس کا اچھا ہوگا انشاءاللہ. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. جو اولیاء اللہ ہوتے ان کے دل میں ہر وقت اپنے محبوب اور اس کے وطن کی آگ لگی رہتی ہے، عشق رہتا ہے، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے آخر عمر میں مدینہ آ کر مر جائے. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے بعد ان لوگوں کی قبر شق ہوگی جو مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، سب سے پہلے وہ اٹھیں گے، اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگ، اس کے بعد طائف کے لوگ، پھر اس کے بعد اور وہاں پر مر جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس کی علامت اور اس کا ثمرہ تبھی مرتب ہو سکتا ہے کہ جب ہم سنتوں کا خوب اہتمام کریں، اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق بنائیں، نہ صرف یہ کہ ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہو، صبح اٹھنے کی دعا یاد ہو. بعض لوگ اتنے عرصے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، بہت دکھ سے کہتا ہوں، بہت لوگوں سے میں نے کبھی کبھی پوچھا لیکن ان کو تو کوئی دعا یاد ہی نہیں ہے. مختصر دعا ہے، آتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کام تو کرتے ہی نہیں، نہ قرآن پاک کی تجوید کو درست کرتے ہیں، نہ سنت کی دعائیں یاد کرتے ہیں. سو کر اٹھنے کی دعا یاد نہیں ہے، سوتے وقت کی دعا یاد نہیں ہے، وضو کی دعائیں یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے. برسوں ہو گئے، کیا بنے گا؟ کتنا دکھ ہوتا ہے مجھے، اور میں روتا ہوں اللہ سے کہ اللہ قیامت کے دن میری پکڑ نہ فرمائیے گا. میں بولتا تو ہوں، بتاتا تو ہوں، لیکن کوئی سیکھتے نہیں ہیں، میری پکڑ نہ فرمائیے گا. اس لیے کہ میرے اندر وہ درد نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ محنت نہیں ہے میرے اندر. سعی نہیں کی میں نے، کوتاہیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں آپ کے راستے میں. اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ کو بھی سنتوں پر 100% عمل کی توفیق دیجئے. ہر ہر دعا مجھے یاد ہو. دل میں صبح کو آئی تھی کہ یہ دعا بھی بتلاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے ہم کو کہ جب تیز ہوا چلے، آندھی چلے، اندھیرا چھا جائے، جیسی ہوائیں چلے، تو ہواؤں کے لیے بھی، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے خیر کے جلب کے لیے، ان کی شر سے بچنے کے لیے دعا ہے. لیکن ہماری فکریں اور ہیں، ہمارے مقاصد اور ہیں، ہماری چاہتیں اور ہیں. دعا یاد کرنے میں نہ جی لگتا ہے، نہ پڑھنے میں جی لگتا ہے. افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ اتنے برسوں کے اندر ہم نے اللہ اور رسول کی اتنی محبت بھی حاصل نہیں کی. میرے استاد صاحب مفتی انوار الحق صاحب نے فرمایا کہ ان دعاؤں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہواؤں کے اندر جو خطرناک اثرات ہوتے ہیں، بیماریوں کے، وباؤں کے، اور اس کے اندر بعض ہواؤں کے اندر جو تیز چلتی ہیں، تباہ کن اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ دعائیں پڑھنے سے ان سے حفاظت رہتی ہے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، جو بھی تعلیمات، وہ بھرپور فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے. مگر اب کوئی خود ہی اپنا فائدہ نہ چاہے، دنیا ہی میں پھنسا رہے، دنیا ہی کی فکروں میں رہے اور اس کا جی نہ لگے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے تمام احباب متعلقین متوسلین اور جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کو سنت کی زندگی عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک خیر هذه الريح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به واعوذ بک من شر هذه الريح وشر ما فیها وشر ما امرت به. اے اللہ، یہ جو ہوا چل رہی ہے، میں اس کی خیر کا طالب ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جو خیر اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر کا اس ہوا کو آپ نے حکم دیا ہے، یہ حکم دی گئی ہے خیر پھیلانے کی، اے اللہ اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اس کے شر سے، اور جو کچھ شر اس کے اندر ہے، اور جو کچھ شر کا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ فلاں کی چھت اڑا دے، فلاں کا مکان تباہ کر دے، فلاں کو اڑا کے لے جا، فلاں کے باغ کو اجاڑ دے، اور اس کے اندر وبائیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں، اور جب موسم تبدیل ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ ایک بہانہ اللہ کو یاد کرنے کا بھی ہے، اور سنتوں کا اہتمام کا بہانہ بھی ہے، اور اپنی حفاظت اور خیر و عافیت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر سنت کے موقع کی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے. بارش ہو تو بارش کی دعا ہو. اللہم علی الاحکام والاحجام، اللہم علی الاحکام والاحجام والمناب اور والزراب والعوضیت ومنابت الشجر. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ادگرد برسائیے، ہم پر نہ برسائیے، ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاحکام والاحجام، اللہ ٹیلوں پہ، ندی نالوں پہ برسائیے، اور جہاں پر درخت ہیں, جہاں بارش پانی کی ضرورت ہے وہاں پر برسائیے اور ہم پر نہ برسائیے. ایسی دعائیں جب بادل کڑکے, بجلی کڑکے, بادل گرجے, اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک, مگر ہمیں کہاں فرصت ہے, دین بنانے کی فرصت نہیں, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں رہنے کی ہمیں فکر نہیں ہے, اس کو بنانے کی فکر نہیں ہے, حماقت ہے. اللہ تعالیٰ حماقت سے ہمیں باز رکھے. بزرگ نے اتنی کام کی نصیحت فرمائی ہے کہ عمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, مگر افسوس کہ ہم اس کو ایک طرح تصوراتی دنیا کی طرح اس سے معاملہ کرتے ہیں کہ دیکھیں گے جب مر جائیں گے تو کچھ کر لیں گے, کچھ صحیح کر لیں گے. بڑا دھوکہ ہے شیطان کا, مرنے کے بعد تو سب رجسٹر بند ہو جائے گا. یہ دنیا محنت کے لیے دی گئی ہے, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کا نام رکھا ہے محنت آباد. محنت آباد کس چیز کی محنت ہے؟ بنگلے بنانے کی محنت, گاڑیاں بڑی اچھی لینے کی محنت, اچھے کھانے کی محنت, اچھے کپڑے کی محنت, اچھے اسٹیٹس کی محنت, اولاد کے لیے محنت, ہمارے تو یہی مقاصد بنے ہیں. رہی آخرت تو دیکھی جائے گی, کچھ کر لیں گے بڑھاپے میں کر لیں گے یا مرنے کے بعد کر لیں گے, بس یہی ہمارے مقاصد ہیں. ہمارے حضرت نے اس کا نام رکھا ہے محنت آباد, کہ آخرت کے لیے محنت کرنے کی جگہ ہے, آخرت کے لیے. دنیا مزرعۃ الآخرۃ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں تم بوگے وہ وہاں پالو گے. اگر یہاں تم نے غفلت کا بیج بویا تو وہاں تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا, خالی ہاتھ رہو گے, ادھر ادھر بھاگو گے, دوڑو گے, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ بھی پوچھیں گے لاؤ کیا لائے ہمارے لیے, بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا, میں نے اس کو بڑھایا, اتنا بڑھایا کہ یہاں تک کہ جو ہے بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا. اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے, تو کہے گا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے, سارا مال لے آؤں گا, یعنی کہ دنیا میں جا کر سارا مال خیرات کر دوں گا. لیکن اس وقت کہاں کر سکے گا یہ؟ پھر ایسے آدمی جو غفلت کی زندگی گزار کے گیا ہوگا اس کو کتنی پریشانی ہوگی, جہنم میں جلنا پڑے گا, پٹائی ہوگی. پھر کہیں جا کے اگر ایمان سلامت رہا, آج کل تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ایسی غفلت کی زندگی گزارنے والے غافل ہوتے ہوتے خدا نخواستہ ان کا ایمان ہی جاتا رہے تو کچھ تعجب نہیں ہے. کیونکہ یہ جو مصیبت اور فتنہ آ گیا ہے ٹچ موبائل کا, ہر کوئی اس میں لگا ہوا ہے. عورتیں بھی مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم کو بھی لا کے دو, کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے, ہمیں ذرا فلاں ہمارے رشتے دار باہر رہتے ہیں اس واسطے ہمیں اس پہ نیٹ پہ ہم بات کر لیں گے سستی بات ہو جائے گی, یا بھائی جو ہے اس پہ ہم کچھ کھانا پکانا سیکھ لیں گے, کچھ کٹنگ سیکھ لیں گے, فلاں کام سیکھ لیں گے. اس بہانے سے لے لیا, اب جو ہے اس کے اندر ہزاروں بے شمار شعبے ہیں, اس میں کشش کے ہر شعبے میں کشش ہے, خبریں بھی ہیں چٹ پٹی چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو, اور کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی ہیں اس میں, اور دنیا بھر کے کھانے کی ڈشیں بنانا سیکھنا معلوم نہیں کس نے فرض کر دیا. سیدھے سادے کھانے نہیں کھائیں گے, آج چائنیز پکے گا, آج اٹیلین پکے گا, آج فلانا پکے گا, آج فلانا پکے گا, اور وہ ایسے بنتا ہے وہ ایسے بنتا ہے, اس کے لیے سامان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. ہاں عجیب معاملہ ہے کہ اتنا انہماک کھانے کے اندر کہ اس میں نمازوں کی بھی ہوش نہیں ہے, تھکن سے چور ہو کے لیٹ گئے, عشاء کی نماز بھی گئی, اور رات بھر موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, گندگیاں بھی دیکھ رہے ہیں, نامحرموں کو بھی دیکھ رہے ہیں. بھائی مجبوری ہے, ہم تو ہاتھ رکھ لیتے ہیں تصویر پہ, کب تک ہاتھ رکھو گے؟ جو کہتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان. گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے نامحرم کو, اور موبائل کے اندر تو تصویریں جو ہوتی ہیں اور عورتیں اور مردوں کی سب بے حیائی کی حالت میں ہوتی ہیں, کوئی اچھی حالت میں تو ہوتی بھی نہیں. تصویر تو بہرحال تصویر ہی ہے, اور تصویر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعیدیں فرمائی ہیں. آج ہی حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گھبراہٹ ہوئی اور فرمایا کہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, معلوم نہیں کیا بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اس طرف دھیان ہوا کہ گھر کے اندر خیمے کے اندر ایک کتے کا پلہ ہے, اور جو ہے وہ اس کو فوراً انہوں نے نکالا. اگلے دن شام کے وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں کل آنا چاہتا تھا لیکن آپ کے گھر میں دو چیزیں تھیں, ایک کتا اور دوسرا تصویر, آپ کے گھر کے پردے میں تصویر لگی ہوئی تھی, اس راستے میں نہیں آیا. اب یہ دیکھیے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اتنے بڑے درجے کی ذات اور اتنے بڑے درجے کے فرشتے, اللہ کے سب سے مقرب فرشتے, وہ کس وجہ سے گھر میں نہ آ سکے کہ تصویر اور کتا. کس قدر خطرناک بات ہے, ہمارے گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں, موبائلوں کے جو ہے وہ فتنے سے بھرے ہوئے ہیں, آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں, اور اللہ رسول کی بد دعا لے رہے ہیں, خود ہی خرید رہے ہیں بد دعا, پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا, روزگار میں تنگی ہے اور فلاں پریشانی ہے, یہ بیماری ہے, یہ دکھ ہے, گھر نہیں چل رہے ہیں, اور بیٹیاں جو ہیں وہ بیا کے گئیں تھوڑے دن میں, آ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئیں, کیا بات ہے کہ نہ چاقی ہے نہ اتفاقی ہے, اور آپس میں جو ہے وہ جھگڑے اور اختلافات ہیں, اور آخر کو انجام اس کا پھر علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ سب ہم گناہوں کو نہیں دیکھتے. آج ہم روح کی بیماریاں, ان کا علاج جو ہمارے حضرت کی مشہور عالم کتاب ہے اس میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دیوار نے کھوٹے سے کہا کہ تو کیوں میرے اندر گڑا جا رہا ہے, تو اس کھوٹے نے اس کو دیوار کو جواب دیا ہے, مولانا رومی کا مضمون ہے, کھوٹے نے دیوار کو جواب دیا کہ مجھ کو مت کہہ بلکہ اس کو دیکھ جو مجھے ٹھوک رہا ہے. تو آج یہ کفار اور ہم بھی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے. تو یہ کافروں کی خصلت کہ وہ ہمیشہ اسباب کو دیکھتے ہیں, مسبب کو نہیں دیکھتے کہ کرنے والا کون ہے. بلائیں تیر اور فلک کماں ہے, چلانے والا شہنشاہاں ہے, اسی کے زیر قدم اماں ہے, بس اور کوئی مفر نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلا آ گئی, وہ وبا آ گئی, فلاں پریشانی آ گئی, بے روزگاری آ گئی, اس کا سبب یہ ہے کہ جی وہ ڈالر مہنگا ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, سیلاب آ گیا تو قحط پڑ گیا, اور حکومت نے فلاں قانون بنایا اس وجہ سے یہ پریشانی آ گئی, اور فلاں نے یہ کیا فلاں کی وجہ سے یہ پریشانی آ گئی, اور جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ پریشانی آ گئی. تو یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو کتنا راضی کیا یہ نہیں دیکھتے, ہم اس کو ناراض کیے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. تو ہماری نظر ان چیزوں پر جاتی ہے. تو اس کھوٹے نے کہا کہ تو مجھے مت دیکھ بلکہ اس کو دیکھ جو کھوٹا ٹھوک رہا ہے, اس کو کہہ جو کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے حالات آتے ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. ہم اپنے سکون کو موبائلوں سے دل بہلا کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم تفریحات کر کے اپنے دل کو سکون سے بہلانا چاہتے ہیں, ہم یہ گھومنے پھرنے سے یا بڑھیا کھانے کھانے سے یا زیادہ تعلقات بڑھانے سے تقریبات میں شرکت کرنے سے اپنے دل کو بہلانا چاہتے ہیں, لطیفے سن کے دل کو بہلانا چاہتے ہیں, خبر نامے سن کے دل کو بہلانا چاہتے ہیں. مصروفیات ذکر کی نہیں ہے, قرآن پاک کو سیکھنے کی نہیں ہے, ترجمے اور تفاسیر پڑھنے کی نہیں ہے, اور بزرگوں کے حالات صحابہ کے حالات پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا, سیرت الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا, قرآن پاک کے ترجمے اور اس میں نصیحت کی باتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم خوب گھومیں پھریں اور خوب جو ہے وہ کھائیں پیئیں اور آزادی سے رہیں. آزادی کا ایک ایسا فتنہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے جب سے یہ موبائل اور نیٹ اور کیبل شروع ہو گئے, ہر کسی کے اندر یہ جراثیم پیدا ہو رہے ہیں. الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی, اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو, ورنہ اب یہ اصول چل چکا ہے کہ جی میں جو آئے کرو. آج ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ سوسائٹی میں ایک عورت برقع پوش بھی ہے لیکن وہ کتے کو ٹہلاتی ہیں. اب بتائیے برقع بھی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ دین کی طرف مائل ہیں, کچھ شرم و حیا باقی ہے, لیکن اب کچھ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ, جو کام مرد کریں وہ ہم بھی کریں, اور ایک یہ بھی ہے کہ جو کام کافر کریں وہ بھی ہم کریں, ان کی نقل بھی ہم کریں. آخر زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی نقل میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. یعنی کہ بہت ہی مشکل کوئی کام کرے تو سنت پر چلنا تو تمہارے لیے انتہائی مشکل ہوگا, لیکن یہود و نصارہ کی نقل کرنا تمہارے لیے انتہائی آسان ہوگا, ان کی نقل میں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم اب ایک آزادی کا جو ہے جراثیم پیدا ہوں گے کہ جو جی چاہے کرو, جس طرح چاہے رہو سنو, وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں. یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. کتا کیسا ناپاک جانور ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی شیطان کے ساتھ مناسبت بھی ہے, دوستی بھی ہے. اور جس گھر میں کتا بلا ضرورت کے ہوگا, غیر بلا شرعی عذر کے ہوگا, اس گھر میں جو ہے وہ فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے. جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی, پھر ناپاک چیز بھی ہے, اس سے کیا فائدہ. لیکن نہیں, اب شوق میں فیشن میں کتے پال رہے ہیں مسلمان, اور ان ذرا اس نے چاٹ لیا آ کر تو سب ناپاک ہو گئے, اس کا احساس ہی نہیں. کسی چیز میں منہ ڈال دے ناپاک ہو گئی, وہی کھا پی بھی رہے ہیں. گھر میں ٹہل رہا ہے کتا, ادھر جا رہا ہے, بھائی بڑا مہذب کتا ہے. ہاں آپ بھی بڑے مہذب, آپ کا کتا بھی بڑا مہذب. اور مہذب تو وہ ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات پر چلتا ہے. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا, اس تہذیب کا انجام پتہ چل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں سنت اور شریعت کے احکامات پر 100% چلنے والا بنائے, گناہوں سے بچنے والا بنائے. تو شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں, اے اختر میرے قلب و جاں ہے وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. قلب و جاں کے دعوے تو بہت ہیں, عشق و محبت کے دعوے بہت ہیں, مدینہ سے محبت کے دعوے بہت ہیں, مدینہ میں حاضری کے تڑپ اور اس کے دعوے بہت ہیں, پیاس کے دعوے بہت ہیں. لیکن زندگی دیکھو تو سنت کے خلاف, مدینے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف, کتنا دل دکھتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک رنجیدہ ہوتی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو نیک اعمال پر آپ خوش ہوتے ہیں, اور برے اعمال کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ رنجیدہ ہوتے ہوں گے. اگر ہم سنت کے خلاف چلیں گے, غفلت زدہ زندگی ہوگی, تو یہ عشق کیا عشق ہوگا, یہ محبت کی باتیں ہمیں کہاں زیب دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت تو میں کیا
ہے, چمن میں کوئی ہے
خزائن القرآن جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک کے علوم و معارف پر مبنی مجموعہ ہے. اس میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ سے متعلق لطائف اور علوم و معارف. گزشتہ روز ہم نے الحمدللہ رب العالمین تک جو شرح تھی وہ ہم نے پڑھی ہے. علوم و معارف حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے. میں تمہارا رب تو ہوں لیکن رحمان اور رحیم بھی ہوں. میری ربوبیت شان رحمت کے ساتھ ہے. دیکھو میں تمہیں کتنی رحمت سے پال رہا ہوں. ایک بڑا یا لوہار ذرا سا چاقو بناتا ہے, پہلے لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے پھر ہتھوڑے مارتا ہے. بتاؤ جب میں نے تم کو بنایا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ہتھوڑے لگائے اور کس آگ میں تمہیں جلایا. اس رحمت سے پیدا کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب کان فٹ ہو رہے ہیں, کب آنکھیں لگ رہی ہیں, کب زبان بن رہی ہے, کب دل لگ رہا ہے. آہ تمہارا میٹریل تو باپ کا نطفہ اور ماں کا حیض تھا جس پر تمہارے اعضاء کی تشکیل کی جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی. رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم نازل کر کے بتا دیا کہ میری ہر ادائے ربوبیت میں شان رحمت شامل ہے, ہر ادائے تربیت میں شان رحمانیت اور شان رحیمیت ہوگی. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کے معنی ہے مہربانی کرنے والا اور رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, بار بار رحمت کرنے والا. مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر سب پر عام ہے. اسی صفت رحمانیت کے صدقے میں دنیا میں کافر بھی رزق پا رہا ہے. اگر شان رحمانیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روٹی بھی نہ دیتا. غرض صفت رحمانیت مشترک ہے مومن اور کافر کے درمیان, اور رحیم خاص ہے, یہ صفت خاص ہے مومنین کے لیے. شان رحیمیت صرف مومنین کے لیے ہے, لہذا مومنین جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم. دوسرا فرق علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی نے یہ بیان کیا ہے کہ رحمانیت کی شان کبھی ممزوج بالالم ہو سکتی ہے, یعنی اس رحمت میں تکلیف کی آمیزش ہو سکتی ہے. جیسے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے, اس میں بھی رحمت ہی ہے کہ پتھری نکل جائے گی آرام ہو جائے گا, مگر اس میں تکلیف بھی شامل ہے. اور رحیم میں وہ صفت رحمت ہے جو کبھی ممزوج بالالم نہیں ہوتی. ہاں جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نزلا من غفور الرحیم نازل فرمایا. یہاں رحمان نازل نہیں فرمایا کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں ہے, لیکن وہاں کی خوشیاں انہی کو ملیں گی جو یہاں اللہ کے لیے غم اٹھا چکے ہیں, جنہوں نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا ہے, عبادت کی مشقت برداشت کی ہے. اس لیے جب جنت میں پہلا قدم داخل ہوگا تو ہر جنتی کے منہ سے یہ بات نکلے گی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو اٹھا لیا, کہ آج غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے. اب کبھی غم کا تصور بھی نہ ہوگا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی شان رحیمیت کا مظہر بنائے اور اپنی وہ شان رحمت دے جو کبھی ممزوج بالعلم نہیں ہوتی. یعنی اے خدا اپنی شان رحیمیت کے صدقے میں ہمیشہ ہم کو عافیت سے رکھیے, کبھی کوئی تکلیف نہ دیجیے. آگے مالک یوم الدین ہے, اس میں بتا دیا کہ میں قیامت کے دن تابع قوانین نہیں ہوں گا, قیامت کے دن کا مالک ہوں گا. اس دن میری حیثیت قاضی اور جج کی نہیں ہوگی, مالک کی ہوگی. دنیا کی عدالتوں کے قاضی اور قاضی القضاء یعنی سپریم کورٹ کے جسٹس اور چیف جسٹس سب قوانین اور فرامین سلطنت کے پابند ہوتے ہیں, پابند قانون مملکت ہوتے ہیں, قانون کے دائرے کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں قاضی اور جج کی حیثیت سے فیصلے نہیں کروں گا, میں قیامت کے دن کا مالک رہوں گا, جس کو چاہوں گا بخش دوں گا, جس کو چاہوں گا سزا دوں گا. میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں, تابع قانون نہیں ہوں, بلکہ مالک ہوں, جس کو چاہوں سزا دوں, جس کو چاہوں بخشوں. بخشش کے لیے بس ایمان شرط ہے. اگر قانون کی روح سے کوئی بخشش نہیں پا رہا ہے تو جس کو چاہوں گا اپنے مراحے میں خسروانا, اپنے شاہی رحم سے بخش دوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضع القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے لکھایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی, یعنی میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت غصے سے آگے بڑھ گئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ از قبیل مراحل میں خسروانا یعنی شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے تاکہ جو بندے قانون کی روح سے مغفرت نہ پا سکیں میں ان کو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا. جس طرح اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ سزائے موت کے مجرم نے سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر شاہ سے رحم کی اپیل کر دی. بادشاہ کو قانوناً اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے, لیکن دنیا کے بادشاہ معاف کرنے میں بھی پابند قانون ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر بتا دیا کہ میں قیامت کے دن کا مالک رہوں گا, قوانین کا پابند نہیں رہوں گا, جس کو چاہوں گا سزا دوں گا, جس کو چاہوں گا اپنے مراحل میں خسروانا سے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعوه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان میں تین چیزیں جاتی ہیں, اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال. دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں, اہل و عیال اور مال, اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مال سے مراد غلام لونڈی اور تکفین اور تدفین کے لوازم ہیں. اور تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں القبر صندوق العمل, قبر عمل کا صندوق ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتیں چل رہی ہیں. کسی شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو تو جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں, اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا, اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں. پھر یہ دعا پڑھیں, اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اهلها وحبب صالحی اہلها الینا. ترجمہ: یا اللہ نصیب کیجیے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجیے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجیے اس شہر کے نیک لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. فائدے میں لکھا ہے کہ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. سفر سے لوٹ آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے: تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترجمہ: ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المخلوقات ہونے میں تیسری روایت امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ شب معراج میں بیت المقدس میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپ کے ہمراہ مقتدی ہو کر، جیسا کہ مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز پڑھنے لگے. اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی فرشتے بھی مقتدی تھے. پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے حق تعالی کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کیے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی نوبت آئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت للعالمین ہونا اور مبعوث الی کافۃ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم اور امت وسط ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بھی بیان فرمایا، اس کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے سب انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑھ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد بزار اور حاکم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. افلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ. بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام چھوٹے بڑے جان کے کیے، انجانے میں کیے، چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ ہماری جہالت کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غفلت کو، اے اللہ سب کے سب کو معاف فرما دے اور اللہ اپنے کرم سے اس کی تلافی بھی فرما دے. یا اللہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی فرما دے, جو عمر ہم نے ضائع کر دی اللہ آپ سے غفلت میں, اے اللہ اس معاف فرما دے, اے اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ اپنے مشائخ سے جڑنا نصیب فرما, اے اللہ اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. اے اللہ تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما, بری صحبت سے ہماری اولادوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ بھی ایک برا جلیس ہے موبائل, جو ہے موبائل اور کیبل, یہ بھی برا جلیس ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ پوری صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک صحبت بہتر ہے. اے اللہ یہ بھی برا جلیس ہے, شیطانی آلہ ہے یہ موبائل اور کیبل, اے اللہ اس کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس میں جتنی بھی کام ہے اللہ جو ضرورت شریدہ کے ہوں, اے اللہ اس کے علاوہ ہمیں اس میں مشغول نہ ہونے دے. اے اللہ اس میں بڑی غفلت کے بڑے دروازے ہیں, بڑے فتنے ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری مدد و نصرت فرما. اور اے اللہ جتنے بھی فتنے ہیں اس کے علاوہ بھی, اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما, سنتوں کا احیاء نصیب فرما. گھر گھر میں بچے بچے میں سنتوں کا شوق اور ذوق, مجھ میں بھی, میرے گھر والوں میں بھی, میرے بچوں میں بھی. اور اے اللہ میری تمام جسمانی اور روحانی ضروریات میں اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما دے, اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما دے. اللہ غیروں کے طریقے سے سخت نفرت عطا فرما دے, دشمنوں کافروں کے جانوروں کے یہود و نصارہ اور ہنود کے طریقوں سے سخت نفرت ہمیں عطا فرما دے. بچے بچے کو نفرت عطا فرما دے, اس کی مشابہت سے بھی اے خدا ہماری حفاظت فرما, اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ غیروں کے ذرہ برابر بھی شبہات ہم اختیار کریں, ہمارا کوئی عمل کوئی قول کوئی فعل کوئی ہمارا ظاہر کوئی ہمارا باطن اے اللہ آپ کے دشمنوں جیسا نہ ہو. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اپنے دوستوں جیسا بنا دیجئے, ہمارا باطن بھی اپنے دوستوں جیسا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے, نیکیوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے, اور گناہوں کے عذاب سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. گناہوں سے زندگیاں معذب ہو گئی ہیں, پریشان ہو گئے ہیں ہم, اور بے مزہ ہو گئی ہے زندگی, کرکری ہو گئی ہے. اے خدا اپنے قلب کا گلشن عطا فرما, اے اللہ اپنے قلب کا گلشن عطا فرما. اے اللہ نار شہوت کو نور تقویٰ سے بدل دے, اپنی یاد کے نور سے بدل دے, اپنی یاد کا ذوق و شوق عطا فرما. مچھلی جیسے تڑپے پانی کے بغیر, دے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر. پیاس چاہے جیسے آب سرد کو, تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. اور کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رکھوں ایک خبردار تیرا. یہ موبائل جو ہے لوگوں نے ایک بہانہ یہ بھی بنا رکھا ہے کہ اس سے ہمیں معلومات ہوتی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن اس کا خیال بھی نہیں آئے گا, وہ آدمی بالکل بے قیمت ہوگا جس کو سارے عالم کی خبریں ہوں گی. بڑا چالاک اور تیز ترار اپنے کو سمجھتا ہوگا, لیکن افسوس کہ سنت اور شریعت سے وہ خالی اور عاری ہوگا. ساری دنیا کی خبر ہے لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا اس کی ہمیں خبر نہیں ہے. اے اللہ وہ قیامت کے دن کیسا بے قیمت آدمی ہوگا. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی قدر نصیب فرما, اے اللہ اپنے حکموں پر چلنا نصیب فرما, اپنے حکموں کا علم ہمیں نصیب فرما, سنت کا علم ہمیں نصیب فرما, اپنی چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا علم ہمیں نصیب فرما, دین کے علم سے ہمیں بہرور فرما, گھر گھر میں اللہ علم دین نصیب فرما. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما, حلم بھی عطا فرما, ہمیں تقوی عطا فرما, اور ہمیں عافیت دارین عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں عطا فرما, غموں سے حفاظت فرما, مصیبتوں سے آفتوں سے بلاؤں سے بے روزگاری سے تنگی سے اور طرح طرح کی بیماریوں سے اللہ اپنی پناہ ہمیں لے لے. اے اللہ ان بلاؤں کو واپس لے لے, ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں تقوی کامل والی زندگی نصیب فرما, سنتوں پر عمل والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, اور جس بھائی بہن کی جو پریشانی ہو, جو مسئلہ ہو اٹکا, اے اللہ اس کے مسئلے کو حل فرما دے, اس کی پریشانی کو دور فرما دے, ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اولیاء صدیقین میں سے ہم سب کو بنا دے. اے اللہ اولیاء صدیقین میں سے ہم کو بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد عطا فرما دے, ہم سب کو جذب فرما لے. اے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما, اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ تنگی کو بدل دے فراقی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے, بیماریوں کو بدل دے صحت سے. اے اللہ ہم سب کو عافیت سے جینا نصیب فرما, اور اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. ایمان پر, ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا, اور اسلام کامل اور ایمان کامل پر مرنا نصیب فرما. حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے درجات بہت بہت بلند فرما, اور ان کے آل اور اہل عیال کو بھی. اے اللہ ہر ایک کو صاحب نسبت بنا, صاحب اقوا نسبت بنا, اور ان سے دین کی خدمت کا خوب خوب ان کو شرف عطا فرما قبولیت کے ساتھ. اللہ ہم سب کو طریقہ کعبے پر جمع دے, اللہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر جمع دے. اے اللہ گناہوں سے پوری پوری حفاظت عطا فرما دے. اللہ اپنے کرم سے ہم سے خوش ہو جائیے, اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے, اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر, اے اللہ محشر میں اور جنت میں دخول اولین اپنے بزرگوں کا ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہشتی زیور کے لیے میں بہت کہتا رہتا ہوں, لیکن چند گھروں کے علاوہ مجھے کوئی کسی نے اطلاع نہیں کی. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو موقع ہے, ابھی زندگی ہے, ابھی مہلت ہے, اگر ہم ابھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو پھر کب اٹھائیں گے. معلوم نہیں کہ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں, قبر کا انتظار کر رہے ہیں. دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیا بھائی وصیت کر جانا کہ قبر میں یہ فلاں فلاں کتاب ہمیں دے دینا تاکہ ہم اپنے آپ کو کچھ سدھار لیں. اگر افسوس کی زندگی میں جو ہے ہمارا اس طرف دھیان ہے نہیں, یا ہے تو بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, زندگی سدھارنے کے لیے, زندگی بنانے کے لیے, زندگی پر بہار کرنے کے لیے, گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے, اور اپنی زندگیوں کو گل و گلزار کرنے کے لیے بہترین یہ بہشتی زیور بہترین کتاب ہے. اس میں مسائل بھی ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں, بہت کچھ ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے, ابھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا خوب مطالعہ کیا جائے. اور اس میں جو ہدایات حکیم الامت نے دین کی بھی دی ہیں, دنیا کی بھی دی ہیں, ہر ممکن حد تک اس کو اپنایا جائے. ہماری بچیاں جو ہیں ان کو کالجوں میں پڑھانے کی فکر ہے, اسکولوں میں پڑھانے کی فکر ہے. معلوم نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, نوکریاں کروانا چاہتے ہیں, آوارہ بنانا چاہتے ہیں, افسوس کے دیندار بنانا نہیں چاہتے, اللہ اور رسول کے پسند کے مطابق بنانا نہیں چاہتے. نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ اسکولوں کالجوں کی پڑھی ہوئی لڑکیوں کو رشتے بھی مشکل سے ملتے ہیں, اور ملتے بھی ہیں تو بڑے خراب رشتے ملتے ہیں, اور تھوڑے ہی دن میں ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, بچیوں کو گھرداری سکھائیں, محنت مشقت کی عادت ڈالیں, ہرگز صبح کو دیر تک نہ سوتے رہنے دیں. دیر تک سوتے رہنا ایک بیماری ہے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ جلدی اٹھ جائے کریں, اور بچوں کو بھی اٹھانے کا اہتمام کریں. بچوں کو دیر تک سوتے رہنے دیتے ہیں تاکہ ذرا ہم سکون سے کچھ کام کر لیں, خود بھی دیر سے اٹھے تو برکت کا وقت تو ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو اس وقت میں برکت دے. یہ وقت بڑا برکت کا ہوتا ہے, اس میں بہت کام ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ جو دیر سے سو کر اٹھتے ہیں تو برکت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی بہت دیر تک مت سونے دیں, ان کو شروع سے عادت ڈالیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ اگر دن میں بھی سوئیں گے پھر بھی وہ رات میں جلدی سو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ دیر تک سلاتے رہتے ہیں تاکہ بھائی ہم آرام سے سکون سے اپنے کام کر لیں, پھر وہ رات کو جگا کر ساری بیٹری ہماری چوس لیتے ہیں, ان کی تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے جب بھی چاہے وہ سو جاتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں بچے, پھر وہ اٹھنے کے بعد پھر ہماری بیٹری ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایک حد تک ان کو سونے دیں چھوٹے بچوں کو, اور پھر اس کے بعد دیر تک نہ سونے دیں, اور رات کو جلدی سونے کی عادت بچوں کو ڈالنی چاہیے, اور خوب محنت اور مشقت کی عادت خصوصاً بچیوں کو, کیونکہ گھروں میں رہتی ہیں تو ڈل ہو جاتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں ان کے لیے مصروفیت کے جو ہے مشاغل ڈھونڈنے چاہیے. بہشتی زیور میں ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی کہ بچیوں کو کن کام میں لگانا چاہیے, اور ان کو کام میں لگائیں, گھرداری بھی سکھائیں, گھر کے کام بھی ان سے لیا کریں, بوجھ بھی ان سے اٹھوایا کریں, جتنی عمر ان کی ہوتی ہے اس کے درجے کے حساب سے ان سے کچھ وزن بھی اٹھوائیں, ادھر سے ادھر رکھوائیں, صفائی کرائیں, پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں, اور بازاروں کی چیزوں کی عادت مت ڈالیں, بازاروں میں گھومنے کی ہرگز عادت مت ڈالیں. جس طرح بچوں کی آپ کو عادت ڈالی جاتی ہے ویسے بچے ڈل جاتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ماں باپ ہی بیکار میں گھلتے رہتے ہیں کہ ہائے یہ باہر نہیں گھومتے بچے ہمارے, کھیل کود نہیں کرتے, یہ سب اپنی بنائی ہوئی جو ہے وہ بیکار باتیں ہیں. جس طرح بچوں کو عادت ڈالتے ہیں ویسے ہو جاتی ہے. بازاروں میں گھومنے کی عادت نہ ڈالیں, بازاروں کے کھانے کی عادت مت ڈالیں, بازاروں میں جانے کی کھانے کی عادت مت ڈالیں, الا ماشاءاللہ کبھی لے آئے باہر سے اگر کھانا تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کی عادت مت ڈالیں, گھر کا کھانا کھانے کی عادت ڈالیں, اور چپس اور چاکلیٹ سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں. ہوتا یہی ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ میں دکان پہ لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے بچہ تو بچہ ہے, ہر چیز کی لالچ کرے گا, ہرس کرے گا, ضد کرے گا, تو اس طرح سے بجٹ بھی خراب ہوتا ہے اور ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, ان کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر شکایت کرتے ہیں گھر کا کھانا نہیں کھاتے, بیمار پڑے رہتے ہیں, گلے خراب ہیں, کہیں کچھ ہے. ٹھنڈے پانی, جوس, چپس, چاکلیٹ وغیرہ کم سے کم کھلائیں, اس سے بچوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بچے ڈل ہو جاتے ہیں, کھانا کھاتے نہیں ہیں, اور محنت مشقت نہیں کراتے کہ بھائی چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو پھر کریں گے. یہ اس پہ رحم کرنا نہیں ہے بلکہ ظلم کرنا ہے, اس کو بری عادتوں کا اور سستی کا جو ہے وہ عادی بنانا ہے. اس طرح نہ کریں بلکہ خوب محنت کی عادت ڈالیں, خوب مشقت کی عادت ڈالیں, آرام بھی دیں اس کو, لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہ بس صرف کھیل ہی کھیل ہو رہا ہے, بلکہ اس کو مشقت کی عادت بھی ڈالیں, اور دعاؤں کو یاد کرانے کا اہتمام بھی کریں, اور پیار اور محبت کے ساتھ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے, ہم 100% اللہ والے ہو جائیں, ہم 100% سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں, تو ضرور ہماری اولاد میں اس کا اثر آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں اثر نہ آئے. ہمارے ایک تعلق والے ہیں ماشاءاللہ, بہت آگے ہیں لانڈی میں, اور ان کے گھر میں سے خط آتا ہے ماشاءاللہ, وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی چھوٹے بچوں پر سنت کی سختی مت کرو, اپنے عمل پر سختی رکھو, اپنے آپ جو ہے اس عمل سے انحراف نہ کرو. ماشاءاللہ انہوں نے لکھا, ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے جو ہے عمل تو اتنا نہیں کرتے لیکن ان کو ہماری اعمال اچھے لگتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑی نعمت ہے کہ دل سے وہ سنت کو چاہیں, سنت عمل کو پسند کریں, یہ اس سے بہتر ہے کہ زور زبردستی سے اس پر عمل کریں, تاکہ جس دن نظر بچی وہ کام نہیں کریں گے. تو دل سے اس کو اچھا سمجھنا بڑی نعمت ہے. تو ماشاءاللہ وہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ان کے بچے کچھ عمل کرتے ہیں سنتوں پہ اور کچھ نہیں کر پاتے, بچے ہیں تو ماشاءاللہ, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں, دیکھ کے پسند کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو یہ بڑی چیز ہے. تو اس طرح سے نرمی سے, محبت سے بچوں کو جو ہے سنتوں کے اوپر لانے کی محنت اور سعی مسلسل کرتے رہیں. یہ نہیں کہ بھائی تھوڑا عرصہ کر کے چھوڑ دیا کہ بھائی بچے نہیں مانتے نہیں کرتے, ایسا نہ کریں, بلکہ مسلسل کرتے رہیں. جیسے کہ پتھر پر قطرہ گرتا رہتا ہے, ایک دن پتھر کتنا سخت ہے اور پانی کتنی نرم چیز ہے, لیکن مسلسل گرتے رہنے سے ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر انسان کا دل ہے. مسلسل کہتے رہنے سے حق طریقے سے اور حق بات اور مؤثر طریقے سے, نرمی سے, محبت سے ہم کریں, ضرور اس کا اثر ہوگا. مسلسل محنت کرتے رہیں, کچھ نہ ملے گا اگر خدا نہ خواستہ اولاد عمل پہ نہ بھی آئی تو آپ کو صحیح کرنے کا جو ثواب ملے گا, کس قدر خدا تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوگی, رضا حاصل ہوگی. تو اس کی پوری پوری کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.